الحمد لله الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خواتین و حضرات, اس نشست میں میں جس موضوع پر اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں, اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں, اور بلکہ ہمارے اس ملک میں کیا ہماری اس ملت میں, جہاد, اسلامی جہاد, یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو میرا خیال یہ ہے کہ دینی حلقوں میں سب سے زیادہ بولی جاتی, اسی کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا. اور اللہ ہے کہ جو اسلام کے پہلو سے بھی, اسلامی دعوت کے پہلو سے بھی بہت کچھ باعث نزاع رہتی ہے. میں ابتدائی میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں یہ جہاد کا لفظ عام جدوجہد کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے, یعنی اس مفہوم میں بھی یہ استعمال ہوا ہے کہ دین کو پہنچانے اور دین کی دعوت دینے اور دین کا پیغام دوسروں تک تبلیغ کرنے کے لیے جو کچھ بھی جدوجہد کی جائے وہ یہی جہاد ہے. یہ جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے متعلق بھی استعمال ہوا ہے جو انہوں نے ام القرآن میں دی, اور اس دعوت سے متعلق بھی استعمال ہوا ہے جو مدینہ میں اہل کتاب کو اور دوسرے لوگوں کو دی. اس حقیقت سے مجھے انکار نہیں ہے, لیکن جہاد کی وہ اصطلاح جو اس وقت اس موضوع میں بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں کر دوں کہ اس سے مراد قتال فی سبیل اللہ ہے, یعنی جب تلوار اٹھائی جاتی ہے, جب اللہ کی راہ میں جنگ کی جاتی ہے, جب اللہ کے بندے اللہ ہو کر دین کا قلب یا اس نوعیت کی کوئی جدوجہد کر جس میں تیر و تفنگ سے کام. اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے اس معاملے میں نہ کوئی مغالطہ ہے, نہ اس کی تردید کی ضرورت ہے, نہ اس معاملے میں کوئی ایسی بات کہنے کی حاجت ہے کہ جو ہمارے اس معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکے. میں بھی مانتا ہوں, بہت سے دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں, بلکہ اگر کہا جائے تو اس میں کوئی شائبہ تردید کا امکان نہیں ہے کہ سبھی لوگ مانتے ہیں کہ جدوجہد, تگ و دو, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آدمی کا اپنی جان کھپانے کے لیے نکل کھڑا ہونا, یہ سب قرآن مجید کی اصطلاح میں جہاد ہے. لیکن جہاد اس معنی میں ایک اصطلاح ہے, یہ اصطلاح قرآن مجید میں بھی آئی ہے, یہ اصطلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی آئی ہے, یہ اصطلاح اسلامی لٹریچر میں بھی آئی ہے. اس کے معاملے میں, یعنی میں پھر واضح کر دوں کہ اس قتال کے معاملے میں ہمارے ہاں جو اس وقت صورتحال ہے وہ چند نقطہ نظر میں بٹی ہوئی. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس کچھ لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نواز دے, وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے کے بارے میں یکسو ہو جائیں, اور پھر وہ یہ محسوس کریں کہ اب ان کو اس دین کے غلبے کی جدوجہد کرنی ہے, تو ان کے لیے خود دین کا بتایا ہوا راستہ جہاد ہے, اور اس کے لیے بس اتنی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ اپنے اندر یہ قوت فراہم کر لیں کہ وہ یہ, وہ دو ہوں, وہ چار ہوں, وہ دس ہوں, وہ ہزار ہوں, وہ دو ہزار ہوں, اصل فیصلہ کن چیز یہی ہے. جہاد اسلام کا ایک حکم ہے اور اس کے تحت بہت سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں, بس اتنا کافی ہے کہ لوگ اجتہاد سے یہ بات طے کر لیں کہ ہمارے پاس اتنی قوت اب فراہم ہو گئی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اقدام کر سکتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ قوت ایک بالکل مبہم چیز ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی موقع کے اوپر تنہائی یہ خیال کرے کہ مجھے وہ قوت میسر ہے, کوئی دوسرا آدمی اپنے اجتہاد سے اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر 212 یا 313 ہمارے یہاں یہ اصطلاحات استعمال بھی ہوتی ہیں, لوگ فراہم ہو جائیں تو مارکہ بدر جیتا جا سکتا ہے, تو کیا آپ کوئی مارکہ نہیں جیتا جا سکتا. قوت کے یہ معنی بھی بھارت کوئی آدمی اپنے اجتہاد سے لے سکتا ہے کہ چلیے اس معاشرے کے اندر 2-10 ہزار لوگ بھی اگر جمع ہو گئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ایسی طاقت موجود ہے کہ میں کوئی نہ کوئی اقدام تو کامیابی سے کر ہی سکتا ہوں, تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ حکم دیا ہے, تو اگر میرے پاس میرے اجتہاد کی روح سے ایسی قوت فراہم ہو گئی ہے کہ جس کے بعد اقدام کرنا کوئی غلط کام نہ رہے تو مجھے اقدام کر دینا چاہیے. یہ ایک نقطہ نظر ہے. یہ نقطہ نظر بالخصوص اس پہلو سے بہت کچھ زیر بحث رہا ہے اور ہماری پوری تاریخ میں زیر بحث رہا ہے کہ اب وہ کون سا موقع ہے کہ جس پر یہ اقدام کر ڈالا جائے۔ چنانچہ اس طرح کے اقدامات کی ایک پوری تاریخ ہے جس کی طرف میں آگے چل کے چند اشارات کروں گا کہ جس کے مطابق بارہا ایسا ہوا ہے، بارہا ایسا ہوا ہے ہماری تاریخ میں کہ کسی شخص نے لوگوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا کیا ہے، دین کی طرف دعوت دی ہے، امت مسلمہ کے حالات کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کیا ہے، جو غلطیاں لوگوں کے اندر موجود تھیں ان پر تنقید کی ہے، اس کی اس تنقید کے نتیجے میں اس کے اخلاص سے، اس کی دعوت سے متاثر ہو کر لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کی جانب متوجہ ہوئی ہے، پھر اس نے یہ محسوس کیا کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جس پر مجھے دعویٰ بول دینا چاہیے، چنانچہ یہ دعویٰ پھر بارہا تاریخ میں بول دیا گیا۔ اس کی صورتیں بہت مختلف نوعیت کی رہی ہیں۔ اس کی یہ صورت بھی رہی ہے کہ 2-4-5-10 ہزار آدمیوں نے کسی بستی پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد وہ جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اس کی یہ صورت بھی رہی ہے کہ 10-20 ہزار آدمیوں کا ایک جتھا کا جتھا منظم ہو گیا اور اس نے مختلف تنصیبات پر حملہ کر کے جس طرح کہ آج کے زمانے میں گوریلا وارفیئر کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ اس کی یہ صورت بھی رہی ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے ہاں یہ طے کر لیا کہ ہم تو بالکل حق پر ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہی صحیح دین ہے، ہمارے مقابلے میں جو لوگ بھی کوئی دین کی بات کر رہے ہیں اس پر ہمیں یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، اور جب ہم حق پر ہیں اور وہ بہرحال باطل پر ہیں تو پھر اسلامی مجاہدین کے لیے کرنے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ اگر موقع پائیں تو اس طرح کے لوگوں کو زمین سے مٹا دیں۔ چنانچہ اس طرح کے اقدامات بھی ہماری تاریخ میں ہوئے ہیں کہ بہت سالے نوجوان دین کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ کسی شخص کی دعوت سے متاثر ہو کر جب اس کے ساتھ آ گئے تو اسی لفظ جہاد کے ذریعے سے ان کے جذبات کو اس مقام تک پہنچا دیا گیا اور یہ ان کو باور کرا دیا گیا کہ دین کے دشمنوں کا کلا کما کرنا جہاد ہی ہے۔ چنانچہ اگر ان کو حکمرانوں کے خلاف اقدام کرنے کا موقع نہیں ملا ہے تو انہوں نے چن چن کر یہ دیکھا کہ یہ فلاں عالم دین ہے، فلاں شخص دانشور ہے، فلاں نقطہ نظر سے اختلاف کا ہے، چنانچہ اب اس کا ایک ہی علاج ہمارے پاس رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ زمین کو اس تو اس نقطہ نظر کی یہ ساری ہی صورتیں مختلف صورتوں میں نمودار ہوتی آئی ہیں۔ اسی کی ایک صورت وہ ہے کہ جس میں جب کبھی کسی شخص نے یہ خیال کر لیا ہے کہ حکمران بہت بگڑ گئے، ان کا مزاج بہت پورے نظام میں فساد سرایت کر گیا ہے اور اس فساد کی نوعیت یہ ہو گئی ہے کہ اب اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور علم جہاد بلند کرنا ہی در حقیقت دین کا وہ مقام ہے جس کو مقام عظیمت کہنا چاہیے۔ چنانچہ خروج، جو ہماری اسلامی فقہ کی ایک خاص اصطلاح ہے اور جس پر میں اس اپنی تقریر میں آگے چل کر گفتگو کروں گا، اس کے بجائے یہی جہاد کا لفظ اس کے لیے استعمال کر کے لوگوں کو اس مقصد کے لیے ریاستوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کی بھی بے شمار مثالیں ہیں، بالخصوص اسلامی تاریخ کے پہلے دور میں بنو امیہ کے خلاف تو یہ اقدامات اتنے بڑے پیمانے پر، 2 نہیں 10-20 نہیں، ان کی تعداد مورخین گنتے ہیں تو سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔ اس میں سے جس خروج کو، یا اس کو دوسرے لفظوں میں جہاد کہہ لیجئے، غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ اور یہ معلوم ہے کہ ہماری تاریخ میں تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ عام طور پر یہ خیال کر لیا گیا کہ یہی در حقیقت وہ مقام ہے کہ جس کی ایک مسلمان کو تمنا کرنی چاہیے، اس سے بڑا اور کوئی مقام نہیں ہے۔ جو اقدام انہوں نے کیا وہی مقام عظیمت پر فائز کسی شخص کے کرنے کا کام تھا، اگرچہ بہت سے لوگ اس وقت موجود تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، بہت سی دوسری جلیل القدر ہستیاں بھی موجود تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ان کو دی کہ انہوں نے اس کے لیے آگے بڑھ کر اپنے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر ڈالا، اور پھر اس کا نتیجہ جو بھی نکلا نکلا۔ لیکن بہرحال یہی وہ چیز ہے کہ حقہ کے بنا لا الہ الا حسین، یہ چیز اس نقطۂ نظر کا نقطۂ عروج، ایک نقطۂ نظر جہاد کے معاملے میں یہ ہے۔ دوسرا نقطۂ نظر اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، یعنی یہ معاملہ تو اسلامی دعوت کا، اصلاح کا کام کرنے والوں کا ہوا، اسلامی ریاست کا تعلق ہے، وہ بھی کسی غیر مسلم ملک کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتی، اس کو بھی اگر حق ہے تلوار اٹھانے کا تو صرف دفاع میں اختیار ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے دین سے بھی دفاع کا اختیار انسانی فطرت میں مضمر ہے، ایک شخص پر بھی اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو دفاع کا اختیار ہے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آسمان سے وہی نازل ہونے الہام کی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال ایک نقطہ نظر ہمارے یہاں یہ رہا ہے، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شاید یہ باعث تعجب ہو کہ ہمارے ہاں اس وقت زیادہ تر غلبہ اس نقطہ نظر کا بہت سے دینی حلقوں میں ہوا ہے، اور اس کی بالکل آخری صورت وہ ہے کہ جس کو اس زمانے میں بعض لوگ اسلامی دعوت کی مخصوص حکمت عملی کے عنوان سے حدیبیہ حدیبیہ کے زیر عنوان پیش کرتے ہیں کہ اس کے لیے صحیح طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ میں آگے چل کر اس کی بھی تفصیلات میں کچھ چند چیزیں عرض کروں گا، لیکن پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دو نقطہ ہے نظر ہمارے ہاں عام طور پر بہت عروج پر رہے ہیں اور یہی اس وقت بھی موجود ہے۔ انہیں نقطہ نظر دونوں انتہاؤں پر کھڑے مخاطب ہوتے، ان کو اپنی بات پہنچاتے، ان کے سامنے اسلامی جہاد کے مفہوم کی تصریح کرتے، اگر دوسرے لوگ جو یہ نہیں مانتے ہیں کہ اس طرح کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے, اس موضوع پر کلام کرتے ہیں تو وہ اپنی اس انتہا پر کھڑے ہو کر کلام کرتے ہیں کہ جہاں کسی نوعیت کی کسی اقدام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. یہاں تک کہ اگر ان سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ از راہ کرم پھر یہ بتا دیجئے کہ یہ صحابہ کرام نے کیسر و کسرا کی سلطنت کو الٹ ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نبی کھڑے ہوئے, اور سنا ہم نے یہی اور پڑھا بھی یہی ہے کہ وہ سلطنتوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ اسلام لاؤ, جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ, تو یہ کیا چیز تھی؟ تو اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ اصل میں اس بات کا بڑا اندیشہ تھا کہ وہاں کے لوگ یا تو اسلامی ریاست پر حملہ آوری ہو جائیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں لوگوں کے اوپر دین کے معاملے میں جبر ہو رہا تھا, چنانچہ اس جبر سے ان کو نجات دلانے کے لیے جس کو قرآن میں ان لوگوں کے بقول فتنہ کہتا ہے اس طرح کے اقدامات کیے گئے. اور یہ بات تو بہت خیر ایک خاص دائرے کے اندر اپنے اندر وزن بھی رکھتی ہے, اس سے آگے بڑھ کر یہ بات بھی کہنے سے بعض لوگوں کو بات نہیں ہوتا. یہ ایک سلطنت قائم ہوئی, ہر سلطنت کے اندر اپنے آپ کو وسیع کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, تو یہ ایک عرب امپیریلزم تھا جس کے تحت صحابہ کرام نے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو الٹ ڈالا. پس منظر میں سامنے رکھیے اور اس کے بعد جو کچھ میں سمجھا ہوں, جس طرح کے میرے مطالعے کی حد تک دین کا موقف سامنے آتا ہے وہ سن لیجیے. میں تمہیدی میں ان دونوں نقطۂ نظر کا اس لیے ذکر کر دیا کہ یہ بات بالکل واضح رہے کہ اسلامی جہاد کی اصطلاح انہی بھول بھلیوں میں اس کا گم ہو چکی ہوئی ہے. جو لوگ اس کے مبلغ ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس سطح پر آ کر اس کی تبلیغ کرتے ہیں کہ جہاں نہ صرف یہ کہ معاشرے کے اندر امن و امان پیدا ہوتا بلکہ ایسے جذبات لوگوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کو اگر صحیح حدود کے اندر نہ رکھا جائے تو اس سے خود بہت سے فتنوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ لاحق ہو جاتا, اور دوسری جانب اگر دوسرے نقطہ نظر کو قبول کر لیا جائے تو اس سے بھی بعض ایسے نتائج نکلتے ہیں کہ جس کے بعد نہ صرف یہ کہ تاریخ کے بہت سے اقدامات کے بارے میں دوسری رائے قائم کرنی پڑتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود صحابہ کرام کے بہت سے اقدامات کی توجیہ کرنی ممکن نہیں رہتی ہے, اسلامی تاریخ کے بعد مسلمات کی نفی کرنی پڑتی ہے, ان کے بارے میں بہرحال تردد لاحق ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی خود امت مسلمہ کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس وقت بھی موجود ہیں اور بعض اقدامات کا تقاضا کرتی ہیں, لیکن یہ کہ آدمی کی پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں کرے. یہ وجوہ ہیں جس کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے تمام پہلوؤں کو دین و شریعت کی روشنی میں واضح ہونا چاہیے. میں جس طرح سمجھتا ہوں میں اس کے بارے میں بھی بات واضح کر دوں کہ بہرحال وہ ایک طالب علم کا نقطہ نظر ہے, میں اس سے زیادہ اپنی کوئی حیثیت نہیں باندھتا ہوں. ایک مخلص طالب علم کی حیثیت سے جب میں دین کا مطالعہ کرتا ہوں, قرآن مجید کا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا, تو اس کے بعد میرے اوپر اس موضوع کے بارے میں جو حقائق واضح ہوتے ہیں بس میں اس کو ایک نقطہ نظر, ایک رائے کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں, اس کے دلائل عرض کر دیتا ہوں. اس کی روشنی میں ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ کیا بات پھر واقع ماننے کی اور کیا بات رد کر دینے کی. سب سے پہلی بات جو اس باب میں سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جہاد اور خروج بنیادی طور پر دو الگ الگ اصطلاحات ہیں. اسلامی شریعت میں دونوں کا قانون بالکل الگ الگ ہے. جہاد اسلامی شریعت میں ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو کبھی بھی مسلمانوں کے اندر کسی نوعیت کے اقدام کے لیے کم سے کم متقدمین کے ہاں استعمال نہیں کیا. وہ جب لفظ جہاد بولتے ہیں تو اس سے ان کی مراد ہوتی ہے غیر مسلموں کے خلاف کوئی اقدام, غیر مسلم حکومتوں کے خلاف کوئی اقدام, یا غیر مسلم علاقوں کے خلاف کوئی اقدام. جہاد کی اصطلاح کبھی مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی مقاتلہ ہوتا ہے یا کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کا, اتنی کبھی نہیں بولی گی. ہمارے ہاں قدیم ترین اصطلاح جو اسلامی حکومتوں کو قائم کرنے کے لیے یا غیر اسلامی حکومتوں کو, ہاں مسلمانوں ہی کو کیوں نہ ہو, صحیح راستہ دکھانے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے, یعنی جب جنگ و جدال کے ذریعے سے یا تیر و تفنگ کے ذریعے سے راستہ دکھایا جائے تو وہ خروج. پہلی بات واضح کر لینی چاہیے, جہاد ایک اور چیز ہے, خروج ایک اور چیز ہے. جہاد کا قانون بالکل الگ ہے, خروج کا قانون بالکل الگ ہے. میں پھر اس کی تھوڑی سی توضیح کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. یعنی جہاد کا مطلب تو یہ ہے کہ غیر مسلموں کے خلاف وہ لوگ کہ جو دین کو نہیں مانتے ہیں, جن کی اپنی ریاستیں اور سلطنتیں ہیں. مثال کے طور پر اسے یہ دیکھیے کہ مدینہ کی ایک ریاست قائم ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اقتدار حاصل ہو گیا, اگر اپنے صحابہ کی ایک منظم جماعت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے, انہوں نے ام القرا کے خلاف اقدام کیا. پہلے مرحلے میں ام القرا کے لوگوں نے اقدام کیا, دوسرے مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا. اس اقدام کے اوپر جہاد کا لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے, اس اقدام پر جہاد کا لفظ سنت ثابتہ کے ذریعے سے بھی ہم کو منتقل ہوا ہے, اس اقدام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا, اور ہمارے فقہا بھی اس کو ہمیشہ اسی مفہوم میں استعمال کرتے رہے ہیں. یہ بات کہ کسی جگہ اگر مسلمانوں کی حکومت قائم ہے, وہ حکومت بگڑ گئی ہے, اس میں فساد پیدا ہو گیا ہے, تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس کے خلاف کوئی مسلح اقدام کیا جا سکتا ہے, اس کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے. بغاوت اور مسلح اقدام جو مسلمان اپنی حکومتوں کے خلاف کرتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے کریں، اچھے جذبے سے کریں، برے جذبے سے کریں، لیکن جب حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کوئی مسلح اقدام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جہاد کی اصطلاح اسلامی تاریخ میں استعمال نہیں ہوتی رہی کبھی بھی، اس کے لیے ہماری اصطلاح خروج. پہلے ان دونوں اصطلاحات کا فرق الگ الگ دیکھ لیجیے. اس کی وجہ یہ کہ یہ محض اصطلاحات کا فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں کے بارے میں قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ احکام کی نوعیت بھی بالکل الگ الگ ہے. خروج کے احکام اور ہیں، جہاد کے احکام اور ہیں. دوسری بات جو ابتدا ہی میں واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ بھی اس معاملے میں ایک سنت ثابتہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر انسانوں کی ہدایت کا جو سب سے بڑا انتظام کیا ہے، آپ مانیں گے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے کیا ہے، تو نبیوں کی پوری تاریخ بھی اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ جہاد کے معاملے میں اصل فیصلہ کن حیثیت حالت اقتدار اور حالت اقتدار کے نہ ہونے کو حاصل کرنا. میں اس کی شرح کروں گا. یعنی پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، وہ کسی معاشرے میں ہو سکتا ہے، وہ مسلمانوں کے معاشرے میں بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلموں کے معاشرے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ انتہائی بگڑے ہوئے لوگوں کے معاشرے میں اٹھ سکتا ہے. اگر آپ نبیوں کی تاریخ پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ مثال کے طور پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مکہ میں دعوت دے رہے تھے تو وہاں لوگ نہ کتاب سے واقف تھے نہ دین سے واقف تھے. اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف نسبت دیتے تھے، لیکن دین کی ساری چیزوں سے کم و بیش اپنے آپ کو الگ کر چکے تھے. اگر کوئی چیز باقی تھی تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج کے کچھ مناسک باقی تھے جن کا اہتمام وہ اپنے طریقے پر کرتے رہتے تھے. باقی جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید خود یہ کہتا ہے کہ ان کو ضائع کر چکے تھے. دین کے اساسات کیا ہیں، دین کے بنیادی عقائد کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کو اگر آدمی مانتا ہے تو اس کو کن صفات اور کن حقوق کے ساتھ ماننا چاہیے، یہی چیز تھی اس پر قرآن مجید کی اور ان کے درمیان نزاع ہوئی. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ بڑے عرصے سے وہ کتاب سے، پیغمبر سے ان چیزوں سے واقف نہیں رہے تھے. نبیوں کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں، نبیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، وہ کہاں سے خطاب کرتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو مخاطب کرتے، یہ چیزیں ان کے لیے بہت حد تک اجنبی ہو چکی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین اور دین کی روایات سے بہت حد تک ناآگاہ لوگوں کی ایک قوم تھی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مخاطب ہوئے. اس کے بعد وہ دوسرا مرحلہ بھی آیا ہے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو خطاب کیا ہے، یہود کو خطاب کیا ہے، نصارہ کو خطاب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چونکہ ان دونوں مخاطبین کی نوعیت بالکل الگ الگ اور واضح طور پر قرآن مجید سے متعین ہو جاتی ہے، تو ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دونوں ہی کو خطاب کرتے ہوئے، یعنی اس وقت جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے مقام پر کھڑے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہرحال بہت سے پیغمبروں کی داستان ہم کو معلوم ہے، ان پیغمبروں میں وہ پیغمبر بھی ہیں کہ جو اسی طرح کے معاشروں میں آئے ہیں جس کی تصویر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اور وہ پیغمبر بھی ہیں کہ جو اس وقت کے لحاظ سے مسلمان قوم میں ہیں. مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری ان کی امت کی تاسیس سے پہلے بنی اسرائیل اپنے زمانے کے لحاظ سے ایک مسلمان قوم، اللہ کے پیغمبروں کی اولاد، حضرت ابراہیم کی ذریت، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی تشکیل ہوئی، اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کا دین ان کو براہ راست پہنچایا. یہ قوم ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو منتخب کر لیا تھا کہ اب یہ دین کی دعوت لے کر دنیا کے اندر اٹھیں گے. اور ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے یہی وہ لوگ تھے جن میں پے در پے نبیوں کا سلسلہ جاری رہا ہے. قرآن مجید بہت صراحت کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ نبیوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے تو ہر بستی میں کہیں نہ کہیں، جہاں کہیں متمدن لوگ آباد تھے، کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغمبر آتا رہا، دعوت دیتا رہا، اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا. لیکن حضرت ابراہیم کے بعد ان کی نسلی کے ساتھ اور بنی اسرائیلی کو مخاطب بنا کر نبوت کا سلسلہ محدود کر دیا گیا. یہی لوگ ہیں کہ جن میں پے در پے پھر اللہ کے پیغمبر آئے ہیں. اس 2500 سال کی تاریخ میں کسی اور قوم میں نبوت کا کوئی سراغ نہیں ملتا. اس سے پہلے کے بارے میں مباحث بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں، نزاعات بھی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبوت صرف بنی اسرائیل کے اندر رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل ہر طرح کی حالتوں میں رہے ہیں. وہ وقت بھی ان پر رہا ہے کہ جب وہ مٹھی بھر تھے، وہ وقت بھی رہا ہے کہ جب وہ ایک خاندان تھے، وہ وقت بھی رہا ہے کہ جب وہ اس سے آگے بڑھ کر ایک پوری قوم بن گئے، وہ وقت بھی رہا ہے میں سے تھے، وہ وقت بھی رہا ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہجرت کر کے باہر نکلے، انہوں نے صحرائے سینا میں آ کر اپنے آپ کو آباد کیا، وہ وقت بھی رہا ہے کہ جب ان کو خود حضرت موسیٰ نے جہاد کی دعوت دی اور وہ فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے ان کو تیار کر رہے تھے، لیکن ان کے وہن کی وجہ سے یہ سارا کا سارا منصوبہ درمیانی میں رہ گیا. اور پھر وہ وقت بھی رہا ہے کہ جب انہوں نے ایک بڑی سلطنت قائم کر لی، وہ وقت بھی رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک سردار کا انتخاب کیجئے تاکہ ہم فلسطینیوں سے بدلہ لے سکیں اور جو کچھ ہماری کھوئی ہوئی عظمت ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں، وہ زمانہ بھی رہا ہے جب ان کے ہاں داؤد و سلیمان دونوں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کی سلطنت قائم ہوئی ہے اور ان کے تحت بہرحال ظاہر بات ہے کہ وہ بادشاہی اور نبوت دونوں کو یکساں دیکھ رہے تھے. تو بنی اسرائیل کی 2500 سال کی تاریخ ہر طرح کے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ایک مسلمان قوم کی تاریخ. اس کے بعد یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو آخری نبوت ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام، اس کو بھی ایک ایسی قوم ملی کہ جو قوم اس وقت محکوم ہو چکی تھی، یعنی اس وقت قیصر کی حکومت تھی، اس کے تحت ہی بنی اسرائیل رہ رہے تھے. حضرت مسیح کی جب بعثت ہوئی ہے تو ان کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ غیر مسلم حکومت میں ایک پیغمبر کھڑا ہو کر اپنی قوم کو خطاب کر رہا ہے. یہ سارے مراحل مختلف پہلوؤں سے بنی اسرائیل کی تاریخ میں زیر بحث ہیں اور قرآن مجید نے بڑی وقت کا ذکر کیا ہے. ان سب کو پڑھ لیجئے قرآن مجید میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت کو بھی سامنے رکھ لیجئے، اور قرآن مجید کی واضح تصریحات کو بھی اپنے سامنے رکھ لیجئے. یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی، بالکل واضح ہو جائے گی کہ کسی پیغمبر نے جب تک اس کے پاس اقتدار نہیں آ گیا جہاد کے لیے کوئی اقدام نہیں. یہ ایک بالکل سری چیز ہے، قطعی چیز ہے. یعنی معاملہ یہ نہیں ہے کہ قوت ہے یا نہیں ہے، پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اقتدار ہے یا نہیں ہے. اقتدار ہے یا نہیں ہے، یہی چیز ہے جس کی بنیاد پر جہاد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ چیز واقع ہوتی ہے. ہمارے دین میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ فقہا جب کبھی دین کے فرائض، دین کی ذمہ داریوں، دین کے حکموں پر بحث کرتے ہیں تو تمام حکموں کی نوعیت متعین کرنے کے بعد یہ صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ دو وہ احکام ہیں، دو نوعیت کے احکام جن کے بارے میں ان کا اپنا فکرہ یہ ہوتا ہے کہ یشترطو فیہ الحاکم، جن میں اس چیز کو شرط کی حیثیت حاصل ہے کہ یہ حکمران ہی کی موجودگی میں ہو سکتے ہیں. یشترطو فیہ الحاکم یعنی ان دونوں میں یہ چیز لازمی طور پر مانی جاتی ہے کہ اگر حکومت ہے، اقتدار ہے، تب یہ اقدامات ہوں گے، تب یہ کام ہوگا، تب ان حکموں پر عمل ہوگا. اور وہ کہتے ہیں وہ دو کیا ہیں، اقامت الحدود والجہاد، ایک حدود کا قائم کرنا، یعنی آپ کسی زانی کو کوڑے مارنا چاہتے ہیں، آپ کسی چور کا ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، تو ان حکموں پر عمل کرنے کا اختیار کسی شخص کو اس وقت تک حاصل نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس اقتدار نہیں آ جاتا. بالکل اسی طریقے سے جہاد کا اختیار بھی ہمارے تمام فقہا کا اس پر ہمیشہ اتفاق رہا ہے، کسی ایسے شخص کو حاصل نہیں ہے جس کے پاس اقتدار نہیں ہے، اور پیغمبروں کی پوری سنت اسی پر گواہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ام القرآن میں دعوت برپا کی. اندازہ کیجئے کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی پیغمبر کو واقعہ یہ ہے کہ اس طرح کے صحابہ کہاں میسر آئے ہوں گے؟ اور بعد کی تاریخ میں تو خیر اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ قدوسیوں کی جماعت جس سے بہتر جماعت نہ آسمان نے کبھی پہلے دیکھی نہ بعد میں دیکھی، نہ زمین کے سینے پر کبھی پہلے وجود میں آئی نہ بعد میں وجود میں آئی. حضرت موسیٰ کے صحابہ کے بارے میں تو یہ معلوم ہے کہ جب انہوں نے ان کے سامنے یہ دعوت پیش کی کہ تم میرے ساتھ آؤ، ہم فلسطین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ تم اور تمہارا پروردگار جاؤ، جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اندر امالکہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے. لیکن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوئے، یہ معلوم ہے کہ جب معرکہ بدر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت برپا کی ہے، اس میں مہاجرین بھی تھے، اس میں انصار بھی تھے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقدمہ پیش کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہم کو ایک لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے یا ایک قافلے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک کے بارے میں وعدہ کرتا ہے کہ وہ تم کو دے دے گا، یہ معرکہ لڑنے کے لیے تم کو میدان میں اترنا ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے. اس موقع پر جو تقریریں کی ہیں مہاجرین و انصار نے، وہ تاریخ میں آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. ایک ایک شخص نے اٹھ کر یہ کہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی دعوت قبول کی ہے، آپ اشارہ کیجئے ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں، آپ سمندروں میں اتر جائیے ہم آپ کے ساتھ اتر جائیں گے، آپ یمن کی آخری سرحدوں تک ہمیں لے کر چلے جائیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بخدا آپ کو یہ کیسے خیال ہوا کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ ہم نے اپنے بیوی اور اپنے بچوں سب کی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یعنی اس شان کے لوگ، اور اس شان کے لوگوں میں سب سے زیادہ اہمیت جس جماعت کو حاصل رہی ہے، یہ معلوم ہے کہ وہ مہاجرین کی جماعت، یعنی جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے. سب سے پہلے اس موقع پر بھی انہوں نے تقریریں کی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2-3 مرتبہ اپنا سوال دہرایا، تب انصار نے اٹھ کر اپنا موقف اسی شان کے ساتھ پیش کیا ہے، لیکن مہاجرین کا جذبہ یہی تھا. یہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال یا کچھ کم و بیش مکہ میں رہے. اس 13 سال کے عرصے میں اندازہ کیجئے پیغمبر کی اپنی ذات کیسی غیر معمولی ذات ہے، یہ واقعہ ہے کہ اس کی اوصاف بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی خدا کا آخری پیغمبر، اعلیٰ ترین اوصاف اور صفات کا حامل، نخل فطرت کا بہترین ثمر، جس کی پیدائش سے پہلے 2000 سال تک ایک پوری کی پوری قوم صحرا میں آباد رکھی گئی ہے، جس کی منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے کی، جس کے معاملے میں یہ واقعہ ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر کیا حجت بنا کر بھیجے گئے. ان کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کا کردار کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پر کوئی آدمی انگلی رکھ سکے. اس شان کے ساتھ اللہ کا پیغمبر وہاں دعوت کے لیے. جب وہ دعوت کے لیے شان یہی جانسار لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ان کے گرد و پیش اکٹھے ہوئے ہیں. خیال نہ کیجئے کہ بہت بڑی آبادی تھی, کوئی بہت بڑی آبادی کا خیال نہ کیجئے. جس وقت قریش حملہ آور ہوئے ہیں اور بدر کے موقع پہ حملہ آور ہوئے ہیں تو جنگجو مردوں کی جو پوری تعداد وہ مکے اور بلکہ اس کے نواح سے نکال سکے وہ 1000 کے قریب. اسی سے آبادی کو قیاس کر لیجئے, شدرا سا ایک گاؤں آج کل کے لحاظ سے, جس میں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 1000 مرد نکلے ہیں تو کم و بیش 1000-1500 خواتین ہوں گی, اور زیادہ سے زیادہ کہہ لیجئے کہ 500-700, ان سب کو اگر شامل کر لیجئے تو کیا آبادی بنتی ہے. اس آبادی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے اٹھے, اور اندازہ کیجئے کہ یہ جانسار لوگ ساتھ ہیں. مراحل کیا پیش آتے ہیں؟ وہ وقت آتا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جینا دوبر کر دیا جاتا ہے. وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب ایک اوج نماز پڑھتے ہوئے عین بیت اللہ میں ان کے گردن پر رکھ دی جاتی ہے. وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب لوگ حبشہ کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. وہ وقت بھی آتا ہے اگر ان روایات کو صحیح مان لیا جائے کہ جب ان کو شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑتا ہے. وہ زمانہ بھی آتا ہے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام القرا میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں کے ایک شریف النفس رئیس سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے پناہ چاہیے اور اس طرح داخل ہوتے ہیں. وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا شخص وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور راستے میں عرب کا ایک شریف النفس سردار ان کو ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم جیسے آدمی کو یہ شیخ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے, میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں. وہ زمانہ بھی آتا ہے کہ جس زمانے میں سیدنا صدیق اکبر کو نماز پڑھنے کے معاملے میں بھی قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑتا ہے. وہ زمانہ بھی آتا ہے کہ جب وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں پڑھیے, آپ باہر نکل کر اس چبوترے پر نماز نہیں پڑھ سکتے, ہماری خواتین اور بچے آپ کی تلاوت سے متاثر ہو رہے ہیں. وہ زمانہ بھی آتا ہے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین حرم میں کھڑے ہو کر دعوت و تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, قریش کو اپنا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں, اور دائیں بائیں ہر جگہ بتوں کی پوری پوری قطار ہوتی ہے. یہ لات ہے, یہ منات ہے, یہ عزا ہے, یہ ساری کی ساری غلاظت جس کو قرآن غلاظت کہتا ہے, یہ گرد و پیش میں بکھری ہوتی ہے. وہ زمانہ بھی آتا ہے کہ جب آل یاسر پر وہ ستم توڑے جاتے ہیں جن کی تاریخ میں شاید ہی کبھی مثال مل سکے. یعنی یہ واقعہ ہے کہ یہ پڑھا ہے ہم نے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو داستان نہیں ہے, افسانہ نہیں ہے, ایک حقیقت ہے کہ ان کی حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ دیے گئے. یہ معلوم ہے کہ ان کو پھانسی دے دی گئی ہے, یہ معلوم ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے, یہ معلوم ہے کہ ان کے اوپر وہ ستم توڑے گئے ہیں, بالخصوص ان میں سے جو لوگ غلام تھے کہ جس کا تصور کر کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سیدنا بلال کی حکایت کوئی لوگوں کے لیے اجنبی نہیں ہے کہ اس کو سنانے کی ضرورت ہو. یہ سب ہوا ہے, یعنی ظلم ہوا ہے اس درجے میں کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. شرک اور بدعت کی غلاظتیں ہیں جو گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہیں, اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس زمانے میں وہ غلاظتیں بہت بڑھ گئی ہیں. یہ سب کچھ ہوا ہے, لیکن اس سب کچھ کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرحلے میں بھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ اسلام میں ایک حکم جہاد کا بھی ہے, اس لیے ازرائے کرم اٹھیے اور اٹھ کر حلہ بول دیں. یہ بھی کبھی نہیں کہا ہے کہ یہ دین کے بڑے بڑے دو چار دشمن موجود ہیں, آئیے انہیں گردن مار دیتے ہیں. یہ بھی کبھی نہیں کہا ہے کہ اب ظلم کی انتہا ہو گئی, اب تو تم لوگ اگر بدلہ بھی لینا چاہو تو ان سے لے سکتے ہو. بلکہ آل یاسر کے بارے میں تو یہ معلوم ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ سارا ظلم ہو رہا تھا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, تو گزرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ موعد حکم الجنہ, تمہارے ساتھ میں ایک ہی وعدہ کر سکتا ہوں اور وہ جنت کا وعدہ ہے, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہی. لوگ اتنے عاجز آ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ حبشہ کو ہجرت کر سکتے ہیں, لیکن اس موقع پر بھی اس طرح کسی اقدام کے لیے نہ کوئی منصوبہ بندی کی گئی, نہ ساتھیوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا گیا. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید اس معاملے میں صراحت کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ خود صحابہ میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ ہم کو اٹھنے کی اجازت دی جائے, لیکن ان کو یہ صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں, کفو ایدیکم عن القتال, تم لوگ قتال کے معاملے میں اپنے ہاتھ روک کر رکھو, ابھی وہ موقع نہیں ہے, ابھی وہ مقام نہیں آیا ہے. اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ جیسے ہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دارالحجرت میسر آتا ہے, دارالحجرت میسر کس طریقے سے آیا ہے, اس کا پس منظر کیا, اس کو بھی بہت اچھی طرح جان لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قوم پر اتمام حجت کر چکے تو تب وقتاً فوقتاً آپ نے جا کر دوسرے قبائل سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنی بستی کا اقتدار دینے کے لیے تیار ہو, میں یہ لفظ سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں, تم میری پشت پناہی کرنے کے لیے تیار ہو, اپنی پوری بستی میرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو, میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالحجرت کی تلاش شروع کی. چنانچہ منا میں حج کے موقعوں پر, اوقاس کے میلوں میں, جب کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا ہے آخری زمانے میں, پہلے مرحلے میں تو دعوت ہی دی ہے لیکن آخری زمانے میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب دارالحجرت کے میسر آنے ہی پر اگلے مراحل کا انحصار ہے. دعوت پوری ہو گئی, اس قوم کو بلو لیا گیا, اس میں جتنا مکھن نکلنا تھا نکل آیا, دعوت کا مرحلہ پایا تکمیل کو پہنچ رہا ہے, اب آپ کو یہاں سے نکلنا ہے. یہ بات کہتے رہے یہاں تک کہ مدینہ کے بعض لوگوں نے, اس زمانے میں اس کا نام یثرب تھا, مدینہ کے بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا, ایمان لایا. جب وہ ایمان لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہی بات رکھی, لیکن وہ چند لوگ تھے, وہ کوئی واضح بات نہیں کہہ سکے, البتہ جا کر انہوں نے یہ پیغام پہنچایا, دعوت پہنچائی. دوسرے سال ان کے بعد بڑے لوگ آئے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پھر یہی بات رکھی, اس کا انہوں نے جواب دیا, وہ تاریخ میں موجود ہے. ابن سعد نے بہت خوبی کے ساتھ اس کو نقل کر دیا, انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں آپ کے آنے کے نتیجے میں حالات میں بہت سازگاری پیدا ہو سکتی, لیکن اے اللہ کے پیغمبر صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑا ہی عرصہ پہلے جنگ بعاث ہوئی ہے, اس میں ہماری پوری کی پوری قوم یثرب میں مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی ہے. اس وقت اگر آپ تشریف لاتے ہیں تو اسلام پھیل چکا, بہت سے لوگ اس کو قبول کر چکے, لیکن لوگوں کے آپ کے سیاسی قیادت پر جمع ہو جانے کے ابھی کوئی امکانات نہیں. ہمیں اس کا موقع دی, سال تک اس طرح کام کریں کہ یہ موقع آ جائے کہ جس میں آپ کی سیاسی قیادت کو یثرب قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے, اس کے بعد آپ ہجرت کر کے ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں. چنانچہ وہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا کہ جتنے بھی بڑے بڑے قبائل کے سردار تھے وہ ان کی دعوت سے متاثر ہو گئے, آدھی مان لے آئی. ایسے لوگ ایمان لے آئے کہ جن کے ایمان لانے کے بانی یہ تھے کہ اس قبائلی معاشرے میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک فرما روا کی. ان کے ایمان لانے کے بعد جب یہ قافلہ وہاں منا میں, وہیں اسی جگہ پر جہاں پہلا قافلہ اور دوسرا قافلہ آیا تھا, رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, تب آپ نے ان سے پہلی بار اسلامی تاریخ میں سماعتات کی بیعت کی, اور اس موقع کے اوپر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے ہجرت کر کے یہاں سے چلا جانا ہے. چنانچہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک دارالاسلام قائم ہو گیا. انصار کے بڑے بڑے قبائل کے شیوخ کے ایمان لانے کے بعد علامہ شبلی کے الفاظ میں, جن کو رئیس القبائل کہنا چاہیے, اب اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جا کر دعوت کی ابتدا کریں جس طرح کہ ام القرا میں ہوا تھا. چنانچہ ایک فرما روا کی حیثیت سے اس بیعت کے ٹھیک ڈھائی ماہ بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے ام القرا کو چھوڑا اور چھوڑ کر مدینہ میں چلے گئے. سورہ حج, قرآن مجید کی سورہ حج, یہ مکہ میں بھی اتری ہے اور اس کا کچھ حصہ مدینہ میں بھی اترا. یہ سورہ اگر آپ پڑھیے تو وہاں خاص جب کہ یہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم قتال کر سکتے ہیں. اگر اس کو نکالیے اس دن اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگی اقدامات ہو رہے تھے کہ اب وہ اقدام کر سکتے ہیں, جنگ کر سکتے ہیں, قتال کر سکتے ہیں. اس طرح قرآن مجید نے خود اپنی ترتیب سے, پیغمبر نے اپنے اسوہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت نے, پیغمبروں کی پوری تاریخ نے اس حقیقت کو ایک حقیقت ثابتہ بنا دیا ہے کہ جہاں تک جہاد اور قتال کا تعلق ہے اس کا سارا معاملہ منحصر ہے اقتدار کا. اگر کسی صاحب دعوت کے ہاتھ میں, کسی پیغمبر کے ہاتھ میں اقتدار ہے یہ مرحلہ آ جائے گا, نہیں ہے تو نہیں آئے گا. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ حکم لکھا ہوا موجود ہے, لکھا ہوا موجود ہے, ہر مسلمان پڑھتا ہے, روز تلاوت کرنے والے لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں, کسی مسلمان کو اس کے بارے میں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. لکھا ہوا موجود ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے, وہ مرد ہے یا عورت, اس کو 100 کوڑے مارے. قرآن مجید میں یہ حکم لکھا ہوا موجود ہے, وہ مرد ہے یا عورت, اس کے ہاتھ کاٹ دیجیے. اسی طرح قرآن مجید میں اور بہت سی دوسری سزائیں بھی لکھی ہوئی موجود ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی حدود کہتے ہیں, یہ وہ چیزیں جن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہی حدود کی اقامت پر معاشرے کی اصلاح کا انحصار ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی مسلمان ادنا درجے میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ ان کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے. ان حدود کے معاملے میں ہر شخص جانتا ہے, دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نازل ہوئی اس وقت جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقتدار تھا, یہ دارالاسلام سے متعلق ہے. اور اس وقت بھی میں یا آپ یا کوئی عالم یا کوئی فقیہ یا کوئی محدث یا کوئی بھی شخص 10-15-20 آدمیوں کو جمع کر کے, یہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ حدود نافذ نہیں کر سکتے. ان کا تعلق سر تسر ریاست سے, مسلمانوں کے پاس حکومت ہوگی, ان کے پاس اقتدار ہوگا تو یہ حکم ان کے اوپر لاگو ہو جائے گا. جب ان کے پاس حکومت اور اقتدار ہے تو وہ حدود نافذ کریں گے, وہ زانی کو کوڑے بھی ماریں گے, وہ چور کا ہاتھ بھی کاٹیں گے, وہ دوسری سزائیں بھی نافذ کریں گے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو بہرحال خواہ وہ اپنے سامنے کسی کو زنا کرتے دیکھ لیں, اور خواہ وہ اپنے گھر میں کسی کو چوری کرتے دیکھتے ہیں, اور خواہ ان کے پاس 4 کیا 10 نہیں 20 گواہ موجود ہوں, اس سب کچھ کے باوجود وہ کسی آدمی کے نہ ہاتھ کاٹ سکتے نہ کسی کو زنا کے جرم میں کوڑے مار سکتے. اس کا تعلق سرتسر اقتدار سے. بالکل اسی طریقے سے اگر قرآن مجید کو دیکھیے تو صاف واضح ہو جائے گا کہ جہاد, یعنی میں قتال کے معنی میں جہاد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس کا تعلق بھی سرتسر اس حالت سے جب مسلمانوں کے پاس اقتدار ہوتا ہے. چنانچہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی دیکھیے, نبیوں کی پوری تاریخ میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو دعوت دی, اور پوری کی پوری قوم, بہت کم لوگوں کو اس جانب تنبہ ہوتا ہے, پوری کی پوری قوم حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی, پوری کی پوری قوم. یعنی کسی پیغمبر کی تاریخ میں یہ کم ہوا ہے. اگر کچھ 2-4 لوگ نے ایمان لائے تو لا یوگا, ان کا ذکر نہیں, پوری قوم بحثیت مجموعی ایمان لے آئی. ایک لمبی دعوت کے نتیجے میں یہ ساری قوم ہے جنہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی, سارے کے سارے لوگ ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر جس طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ نکلے ہیں ام القرا سے یثرب گئے ہیں, اسی طریقے سے بنی اسرائیل نکلے ہیں اور وہ لاکھوں کی تعداد میں. انہوں نے حضرت موسیٰ پر ایمان قبول کیا, ان میں کمزور ایمان کے لوگ بھی تھے, ان میں ضعفاء بھی تھے, ان میں اعلیٰ درجے کے لوگ بھی تھے, ساری قسم کے لوگ تھے. اور وہ دو بھی تھے جن کا قرآن خاص طور پر ذکر کرتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے خاص صحابہ تھے, اور عین اس موقع پر جب انہوں نے جہاد کی ان کو دعوت دی تو وہی دو تھے جنہوں نے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, اور اپنی قوم کو بھی ترغیب دی کہ وہ اللہ کے بھروسے پر نکل کھڑے ہوں, اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جب وہ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے گا. اس درجے کے بھی کم سے کم دو آدمی موجود تھے, پوری قوم ایمان لے. پوری قوم کے ایمان لانے کے باوجود وہاں جہاں حضرت موسیٰ دعوت دے رہے تھے وہاں کوئی ذکر بھی اس کا نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو, اپنے مخاطبین کو اس کی دعوت دی. انہوں نے توحید بتائی, رسالت بتائی, نماز کا حکم دیا, گھروں کو قبلہ بنا کر اس بات کی تلقین کی کہ اب وہ ایک منظم جماعت کی حیثیت سے رہیں. یہ سارے کام انہوں نے کیے. لیکن آپ پڑھ لیجئے قرآن مجید کو, قرآن مجید میں سب سے زیادہ کسی پیغمبر کا اگر ذکر ہوا ہے اور اس کی داستان بیان ہوئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہے. آپ جگہ جگہ دیکھیے, ہر جگہ ان کی دعوت کے مختلف مراحل, ان کا پیغام, فرعون کے ساتھ ان کا مکالمہ, اپنی قوم معاملات سب زیر بحث آئے. ہجرت کے مرحلے تک وہ کیسے پہنچے وہ بھی چیز زیر بحث آئی ہے. کن کن مراحل میں انہوں نے کیسے کیسے اپنی قوم کو اور بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو مختلف چیزوں پر تنبیہ کی وہ چیز بھی زیر بحث آئی ہے. خود ان کی قوم کے اندر کیا جذبات تھے, کیا احساسات تھے, وہ چیز بھی زیر بحث آئی ہے. لیکن انہوں نے اس طرح کوئی اقدام نہیں کیا. پوری قوم کے ایمان لانے کے باوجود کوئی اقدام نہیں کیا. مجھے نہیں معلوم کہ قوت کی اور وہ کون سی قسم ہوتی ہے جو کسی پیغمبر کو میسر آ سکتی ہے, لیکن اس طرح کا کوئی اقدام انہوں نے وہاں مصر میں رہتے ہوئے جبکہ ان کے پاس اقتدار نہیں تھا, اس طرح کوئی اقدام نہیں. یہ ان کی پوری تاریخ اس سے بالکل خالی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام, یہ واقعہ ہے کہ دعوت کے معاملے میں اگر کوئی مثال پیش کرنا چاہے تو پیغمبروں کی پوری تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل آفتاب و مہتاب. کبھی ان کی دعوت کو قرآن مجید میں دیکھیے اور کبھی ان کی دعوت کو انجیل میں دیکھیے, معلوم ہوتا ہے آدمی دل میں اتر رہا, اس کی زبان سے باتیں نہیں نکلتی ہیں. ازدر خیزت بردل خیزت, وہ تمثیلات میں اپنی بات بیان کرتے ہیں. وہ تمثیلات ایسی شاندار تمثیلات ہیں کہ آدمی پڑھتا ہے وجد کرتا رہ جاتا ہے. انہوں نے جس طرح بنی اسرائیل کے فقہا پر تنقید کی ہے, جس طرح اس زمانے کے فلسفیوں پر تنقید کی ہے, دانشوروں پر تنقید کی ہے, جو انہوں نے یروشلم میں رہنے والے پروہتوں پر تنقید کی ہے, اپنی قوم پر تنقید کی ہے, دعوت دی ہے, پیغام پہنچایا ہے, اس کو کسی جگہ پر بھی اناجیل میں نکال کر پڑھ لیجئے, آپ یہ اندازہ کریں گے کہ دعوت کا وہ ہر پہلو وہاں موجود ہے جو کسی مسلمان قوم میں کسی دائی کو پیش آتا ہے. ہر لحاظ سے, ہر پہلو سے وہ خطاب کرتے ہیں. ان کا پہاڑی کا واسط تو خیر بہت مشہور ہی ہے, لیکن تمثیلات میں جس طریقے سے وہ خطاب کر کے اپنی قوم کو, اس کے اکابر کو دین کی طرف بلاتے ہیں. وہ ایک مسلمان قوم ہے, میں پھر عرض کر دوں, مسلمان قوم, وہ مسلمان قوم ان کی دعوت کی مخاطب ہے. یہ خیال بھی نہ کیجئے, لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ 10-12 ہی لوگ تھے کل. یہ واقعہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک بھیڑ کی بھیڑ چلتی تھی. وہ تو آخری مرحلہ آزمائش میں بہت تھوڑے لوگ رہ گئے, ورنہ ایک بھیڑ کی بھیڑ ان کے پیچھے چلتی تھی. بعض اوقات صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ٹوکروں کے حساب سے روٹیوں کا بندوبست کرنا پڑتا تھا, اور وہ برکت دیتے تھے تب کہیں جا کر اس پورے ہجوم کے لیے وہ کفایت کرتے. یہ سب ہوا, لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ معلوم ہے کہ انہوں نے اس طرح کوئی ذکر نہیں کیا. اور چونکہ بعد میں پال نے ان کے دین کو جب غلط تعویلات کا نشانہ بنایا تو اس چیز کو ایک اصول کے طور پر قبول کر لیا کہ ہمارے دین میں جہاد نام کی کوئی چیز نہیں. درحال ایک اصل صورتحال یہ تھی کہ وہ مرحلہ ہی نہیں تھا جس میں کوئی پیغمبر جہاد کی بات کیا کرتا ہے. اگر قرآن مجید کی ساری صورتیں وہ نکال لیجئے جو ام القرا میں نازل ہوئی ہیں, ان میں بھی آپ کو یہ ذکر نہیں ملے گا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اگر حضرت مسیح کی طرح ام القرا ہی میں ختم ہو جاتی تو جو کچھ نازل ہوتا قرآن مجید میں, جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے آتا, جو سیرت بنتی, جو تاریخ تشکیل پاتی, اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہ ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ ساری دعوت جو انہوں نے فرعون کو دی ہے, اپنی قوم کو دی ہے, مصر میں جتنی دعوت انہوں نے دی ہے, پڑھ ڈالی ہے ساری کی ساری, کہیں اس کا ذکر نہیں ملے گا. پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کوئی بات وقت سے پہلے نہیں کہتے, اور وقت سے پہلے نہیں کہتے تو اسی سے یہ سمجھا دیتے ہیں کہ ہر بات کے لیے ایک وقت ہے, اور وہ وقت ہی کے اوپر نازل ہوتی, وقت ہی پر لوگوں کے لیے حکم بنتی, انہی شرائط کے ساتھ حکم بنتی ہے. جس طرح یہ ایک احمقانہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ اگر ہمارے پاس ہم دعوت دیں گے 10-20 آدمی اکٹھے ہو جائیں گے, 10-20 کیا 4,000 ہو جائیں گے, 4,000 کیا 10,00,000 ہو جائیں گے, جب یہ ہو جائیں گے تو ہم ٹکٹکیاں لگا دیں گے, اور اس کے بعد اگر ہم کسی زانی کو دیکھیں گے وہ زنا کر رہے تو کوڑے مار دیں گے, اور کسی چور کو دیکھیں گے اس نے چوری کیا تو ہاتھ کاٹ دیں گے. اگر کوئی آدمی فرض کر لیجئے اس معاشرے میں کھڑا ہو کر یہ بات کہے کہ ہم یہ کر ڈالیں گے تو میرا خیال یہ کہ مسلمانوں میں ہر آدمی اس کا مزے کا اڑائے گا, ریاست بھی اس کے خلاف اقدام کرنے پر آمادہ ہو جائے گی, اور عام مسلمان بھی یہ کہیں گے تم کیا احمقانہ باتیں کر رہے ہو. یہاں کوئی قوت کا سوال پیدا نہیں ہوتا. 10 آدمی, حالانکہ ایک آدمی کو کوڑے مارنے کے لیے کوئی بہت قوت نہیں چاہیے, اور ایک آدمی کا ہاتھ کاٹنے کے لیے بہت قوت نہیں چاہیے. 50-100 آدمیوں کا بھی اگر جانساروں کا ہجوم اکٹھا کر لیا جائے تو ایک آدمی کو پکڑ کر بہت آسانی سے ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے. لیکن جہاد جیسی چیز جس میں لوگوں کی جان جانی ہے, جس میں اقدام کرنا ہے، جس میں مخلصین کو بھی مرنا ہے، جس میں مقابلے آنے والے لوگوں کو بھی مرنا ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں لوگ بہت اطمینان کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ 10 آدمی، 20 آدمی، 2 آدمی، 4 آدمی، 1000 آدمی اگر ایک جتھا میسر ہو گیا، قوت کا لفظ بہت تم طراق کے ساتھ بولا جاتا ہے، فراہم ہو گئی، کیا چیز ہے وہ، اس کا مسمہ کیا ہے وہ نہیں بتایا جاتا، دائی حق کی خود طے کر لے گا کہ اب قوت میسر ہو گئی ہے، دین اس طرح کی مبہم باتیں اس طرح کے معاملات میں نہیں کرتا۔ واضح اور صریح بات یہ ہے کہ یہ دو مرحلے ہیں ہر نبی کی دعوت میں، ایک مرحلہ اقتدار سے پہلے، ایک مرحلہ اقتدار کے بعد۔ مرحلہ دعوت جس کو اقتدار سے پہلے کا مرحلہ کہیے، اس میں پیغمبر یہ لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں بولتے، میں یہ کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں بولتے ہیں، اناجیل بہرحال اللہ کا کلام ہی ہے، وہ کلام محرف ہو گیا، اس میں تبدیلیاں ہوں گی، جو کچھ بھی ہوا، لیکن اسی کے ترجمے۔ قرآن مجید تمام مکی صورتوں کو نکال لیجیے، یعنی نفی تو مل جائے گی، اس بات کہیں نہیں ملے، یہ لفظ بھی اللہ کے پیغمبر نہیں بولتے۔ توحید پر بحث ہو رہی، رسالت پر بحث ہو رہی، لوگوں کے مظالم بھی زیر بحث آ رہے، اہل ایمان کو جو کچھ نصیحتیں وہ بھی کی جا رہی، یہاں تک کہ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت تو بالخصوص انہی نوجوانوں کو مخاطب کر کے نازل ہوئی ہے کہ جو طرح طرح کی تعذیب کا شکار ہو رہے تھے، لیکن اس موقع پر بھی قرآن جو نصیحتیں ان کو کرتا ہے وہ پڑھ لیجئے قرآن مجید میں، صاف معلوم ہو جائے گا کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہ حصہ۔ اور میں عرض کر دوں کہ یہ اتنا اہتمام جو کیا جاتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، قرآن مجید کے ہر نسخے پر اس کو ثبت کیا جاتا ہے، یہ ثبت کرنے کا کام وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو روایات کی بنیاد پر یہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ جو قرآن کے نظم اس کے مضامین کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ امت کے اندر یہ چیز ایک یوں سمجھ لیجیے کہ سنت متواترہ کی حیثیت سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے کہ یہ سورہ مکے میں، یہ سورہ مدینہ میں۔ سورتوں کا اپنا مضمون بول کر کہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ سورتوں کا مضمون کیسے بولتا ہے اگر پڑھ لیجیے معلوم ہو جائے گا کہ مدینہ زیر بحث آئے گا، جہاد زیر بحث آئے گا، حدود زیر بحث آئیں گی، جو سوسائٹی کے اندر اقدامات کرنے ہوتے ہیں وہ زیر بحث آئیں گے۔ مکہ اور مکے میں اترنے والی صورتیں توحید ہے، رسالت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح کی تمام چیزیں، عام اخلاق، وہ اخلاق جن کی پیغمبر تعلیم دے رہی ہے زیر بحث آئیں گے۔ اور یہی چیز یہ معلوم ہے کہ تفسیر کے اصولوں میں ایک مسلمہ چیز بن گئی ہے کہ اگر یہ چیزیں کسی سورہ میں تو بہرحال وہ مکے بنا دیتی سورہ ہوتی، مدینے میں اگر اس مضمون کی کوئی سورہ ہوگی تو قرائن و احوال میں دیکھا جائے گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کی یہ تقسیم بجائے خود حکم کا ماخذ، یعنی اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا چیز کس دور سے متعلق ہے اور کب اس کو انجام دینا ہے۔ جتنی حدود ہیں، مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ زنا کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، اور اس طرح کی حدود ہیں، یا یہ کہ حرابہ محاربین کی سزائیں ہیں، سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہیں، سب مدینہ میں، بلکہ مدینہ کے بھی آخری دور میں، یعنی جب اقتدار پوری طرح محکم بنیادوں پر قائم ہو گئے، اس سے پہلے کوئی ذکر کسی جگہ ان چیزوں کا نہیں پائیں گے۔ یہ مسلمہ اصول جس کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے، جہاد کے معاملے میں تو تمام مغالطے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جہاد یہ لفظ مسلمان اس وقت بولتے ہیں جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جب ان کے پاس ایک با اختیار امیر ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہ، دیکھیے بات یہ ہے کہ بڑی سادہ سی چیز ہے کہ اگر جہاد جیسی چیز کا اختیار یا اقامت حدود جیسی چیز کا اختیار کسی دائی حق کو دے دیا جائے، کسی فقیہ کو دے دیا جائے، کسی لوگوں کے لیڈر اور رہنما کو دے دیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پوری سوسائٹی میں انارکی اور فساد پیدا ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے طریقے پر یہ اقدام کر دے، دوسرا اپنے طریقے پر یہ اقدام کر دے۔ چنانچہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کے لوگوں نے یہ اقدامات کیے ہیں، ایک مرتبہ بھی تاریخ میں اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا ہوا ہے، تو یہ ہوا ہے کہ مخلصین کی ایک جماعت ختم ہو گئی ہے۔ اس کا ایک آخری حادثہ جو ہماری تاریخ میں غیر معمولی طور پر ہوا، اگرچہ بہت پردوں میں چھپ گیا ہے، وہ تھا کہ جب کچھ مخلصین نے، میں مخلصین کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ میں ان لوگوں کو، ان میں سے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، کچھ مخلصین نے حرم پر قبضہ کر لیا، یاد ہوگا بہت سے لوگوں کو، اور اسلحہ لے کر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر لینے کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ اب وہ دین کے بہت سے احکام اور بہت سے فرامین کو بزور بازو منوا لیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مخلصین کی وہ پوری جماعت ختم کر دی گئی۔ حرم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارا سینہ شک کرنے کے لیے کافی، جو اقدام امت مسلمہ کی طرف سے ان کے خلاف کرنا پڑا، اس اقدام میں پھر یہ نہیں دیکھا گیا کہ ان کی داڑھی کتنی لمبی ہے اور یہ نماز کتنی پڑھتے ہیں، ان کی پیشانی پر گٹا پڑا ہوا یہ نہیں پڑا ہوا ہے، حرم کی دیواروں پر بھی گولے برس رہے ہیں، ان کے سینوں میں بھی گولے برس رہے ہیں۔ یہ حادثہ آخری زمانے میں اسی فلسفے کے نتیجے میں ہوا، تاریخ میں اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ ہو چکا ہے، وقت ہوتا تو میں اس میں سے ایک ایک کی تفصیل سنا کے آپ کو یہ بتا دیتا کہ بہت مرتبہ ہو چکا ہے، اور ہمیشہ ایک المیہ پر اس کا انجام ہوا ہے، کبھی بھی اس کے نتیجے میں کوئی خیر وجود میں نہیں آیا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو یہ شوق چرا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود اس طرح نافذ کرنا شروع کر دیں، تو جو اس سے فساد پیدا ہوگا، فساد اس طرح کے جتھے بنا کے جہاد کے نام پر عام طور پر ہو جاتا ہے۔ تو اقتدار، میں دہرا کر کہہ رہا ہوں، اقتدار یہ وہ چیز ہے کہ جو حدود کے نفاذ کے معاملے میں اور جہاد کے معاملے میں اسلام کے احکام میں ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ہے تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی، اور یہ نہیں ہے تو اللہ کا یہ حکم ہم کو اس وقت مکلف ہی نہیں ٹھہراتا. اور جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہم کو مکلف نہیں ٹھہراتا ہے تو کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی جذبے سے اللہ سے بڑھ کر اللہ کے دین کا خیر خواہ ہو کر کوئی کام کرنا چاہے. اس اصول کو بہت واضح طریقے پر سمجھ لینے کے بعد اب اسلام میں جہاد کی کیا کیا نوعیتیں ہوتی ہیں ان کا ایک مختصر جائزہ سن لیجیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دفاع میں جہاد, ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر جس طرح کہ میں نے اس سے قبل بھی تمہید میں عرض کیا کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں. دفاع آدمی اپنا ذاتی طور پر بھی کرتا ہے, اگر اس کے گھر پر کوئی حملہ آور ہو جاتا ہے تو ہر قانون, ہر ضابطہ, ہر اخلاقی اصول اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں ہاتھ اٹھا لے. کوئی کسی شخص پر سرے راہ بھی حملہ آور ہو جاتا ہے تو بہرحال اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے. اسی طرح کا معاملہ قوموں کا اور ملکوں کا ہے. ہم پر ہندوستان حملہ آور ہو جاتا ہے, ہم پر کوئی اور ملک حملہ آور ہو جاتا ہے, کوئی فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں. یعنی ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس ہمت ہوگی, قوت ہوگی, طاقت ہوگی تو ہم اس کا دفاع کریں گے. تو دفاع کے معاملے میں یعنی وہ پہلی چیز جان لیجئے اقتدار, وہ تو ایک شرط لازم ہے, لیکن جب اقتدار میسر ہو گیا تو پھر جہاد کی یہ قسم, یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے قرآن مجید کے یا سنت کے نصوص سے ثابت کیا جائے. یہ تو ہوتا ہی ہے, دنیا میں ہوتا رہا ہے, ہر ملک اس کو باندھتا رہا ہے, ہر قوم اس کو باندھتی رہی ہے. انسان کی نفسیات نے ہمیشہ سے اس کو اجتماعی اصولوں میں سے ایک اہم اصول سمجھا ہے. جنگ و جدال کا معاملہ اگر اس طرح پیش آ جائے کہ کوئی آپ پر چڑھ دوڑے تو دنیا کا کوئی ضابطہ اور کوئی قانون, وہ قومی ہو یا بین الاقوامی ہو, کسی اقدام کو ناجائز قرار نہیں دیتا اگر وہ حدود میں ہوتا. یہ جہاد کی وہ قسم ہے جس پر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جہاد کی وہ صورت وجود میں آتی ہے کہ جس صورت میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی دوسری مسلمان قوم میں مسلمانوں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے. قرآن مجید میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر بھی ہوا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ مسلمانوں کی پرسیکیوشن شروع ہو جائے, لوگوں کو دین تبدیل کرنے پر مجبور کیا جائے, ان کے لیے دینی زندگی بسر کرنا ناممکن بنا دیا جائے, اس طرح کی صورت ہو سکتی ہے. اس طرح کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ اگر مسلمان حکومتیں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں محسوس کریں کہ وہ آگے بڑھ کر بدلہ لے سکتی ہیں یا اس حکومت کو کچھ تھوڑا سا مزہ چکھا سکتی ہیں اور اس کو تنبیہ کر سکتی ہیں تو ان کو یہ اقدام کرنا چاہیے. اور یہ ان کی دینی ذمہ داری ہے کہ وہ جس حد تک بھی ان کے پاس قوت موجود ہو یہ اقدام کریں, اور کوئی وہن, کوئی بزدلی ان پر اس معاملے میں غالب نہیں آنی چاہیے. مسلمان اگر مظلوم ہے اور ان کے بارے میں اگر کوئی دوسرا گروہ تشدد کا رویہ اختیار کر رہا ہے اور کوئی دوسری حکومت ان کو پرسیکیوٹ کر رہی ہے یا اس کو فتنے کا نشانہ بنا رہی ہے اور جبر کا ایک نظام ان پر قائم کر دیا گیا ہے, ان کے لیے دین پر عمل کرنا جان جوخم کا کام بن گیا ہے, تو ان کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے, وہ ظلم اس زمانے میں ہو رہا ہو, بعد کے زمانوں میں ہو رہا ہو, کسی بھی دور میں ہو رہا ہو, کوئی مسلمان حکومت اگر محسوس کرتے ہوئے اقدام کر سکتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ ابھی ہم نے اس کا تجربہ کیا, کمیونسٹ روس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی قوت, یعنی 2-4-10 نہیں کروڑوں کی تعداد میں مظلومیت کی زندگی بسر کرنے سے رہا ہوا ہے. یہ لوگ ہیں جن پر 50 سال 60 سال 70 سال کم و بیش اتنا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں ان کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کرنا بھی ناممکن بنا دیا گیا. ان کی مسجدوں پر تالے پڑ گئے تھے, سب لوگوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. کسی شخص کے لیے وہاں پر اپنی دینی زندگی کو قائم رکھنا کم و بیش ناممکن تھا. ان کی پوری کی پوری اولادوں کہ ذہن کو اس طریقے سے غسل دے دیا گیا کہ ان کے لیے دینی شاعر اپنی تاریخ, اپنی روایات کے بارے میں کچھ سوچنا کم و بیش ناممکن. یہ سب ہوا. اب اس طرح کے کسی موقع کے اوپر اگر مسلمان واقعتاً اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے, ان کی حکومتوں میں استحکام ہوتا, وہ کسی اقدام کی صلاحیت رکھتے ہوتے, وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے اندر ایمان بھی ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اتنی قوت بھی وہاں پہنچا لی ہے کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو خود ہی قرآن مجید میں قانون بیان کر دیا ہے کہ اگر تمہارے اور کافروں کے درمیان اسلحے کا اور افراد کا اتنا نسبت تناسب ہے تو تم کو آگے بڑھ کر یہ اقدام کرنا چاہیے, اگر یہ ساری شرائط پوری ہو جاتی اور وہ محسوس کرتے کہ ان کو یہ اقدام کرنا چاہیے تو وہ اقدام کر سکتے تھے. وہ روس پر حملہ کر سکتے تھے, مسلمانوں کو اس ظلم سے نجات دلا سکتے تھے, بلکہ یہ ان کی دینی ذمہ داری تھی کہ وہ ایسا کرتے اگر ان کے اندر ایمان تھی, کچھ بھی باقی ہوتی. اسی طریقے سے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, کشمیر کے لوگ آزادی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کریں. ہندوستان کا نحاب ان پر قائم ہے, میں اس کی تاریخ پر اس وقت تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اگر واقعتاً مسلمان وہاں یہ چاہتے ہیں اور مسلمان وہاں اس طرح مظلوم ہیں اور اس طرح مقہور ہیں اور ان کی مرضی کے خلاف ایک اقدار ان پر مسلط ہے اور ان پر ظلم ہو رہا ہے, تو اس موقع کے اوپر پاکستان پر بھی اور دوسری مسلمان حکومتوں پر بھی یہ دینی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اگر یہ اقدام کر سکیں تو کریں. اس کے راستے میں دین مانے نہیں ہے, بلکہ دین یہ سمجھتا ہے اور دین یہ بات واضح کرتا ہے کہ یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے جس کو انہیں ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. تو جہاد کی ایک دوسری صورت یہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی کوئی بہت دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک واضح سی چیز ہے. کسی بھی قوم کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ یہ محسوس کرے کہ اس کے اپنے ساتھ متعلقین پر ظلم کیا جا رہا ہے یا ان کے اوپر دین کا راستہ بند کیا جا رہا ہے, اور بالخصوص اگر دین کے حوالے سے یہ محسوس کیا جا رہا ہو کہ ظلم ہو رہا ہے تو دین ہی کا یہ تقاضا بن جاتا ہے کہ ان لوگوں کو اس ظلم سے نجات دلائی. دوسری صورت یہ. اس کے بعد ایک تیسری صورت وہ ہے جہاد کی جس کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور پر پیغمبر ہی کے حوالے سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اس نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے ذرائع پیدا کیے. ہمارے اندر ہمارا نفس موجود ہے, وہ ہم کو نفس لوامہ ہے, بار بار ٹوکتا ہے. ہمارا ضمیر ہے, وہ ہم کو حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے. ہمارے شعور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ودیت کر رکھی ہوئی ہے کہ ہم جب بھی دین کی بات سنتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں ہمارے وجدان کی آواز ہے. یہ چیز خود ایک دعوت ہے, ایک ترغیب ہے. اسی طرح عام اخلاقی اصولوں کے معاملے میں انسان کی اپنی سرشت کے اندر بہت سی چیزیں ڈال دی گئی ہیں, وہ بھی اس کی ہدایت دیتی ہیں. قرآن مجید اس کو کہتا ہے کہ یہ در حقیقت وہ نفس ہے جو انسان کے اندر سے پکار پکار کر اس کو کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر تم ایک میزان لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے, تم کو چاہیے کہ اس میزان میں اپنا سارا وزن حق کے پلڑے میں ڈال دو. اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر یہ پوری کی پوری کائنات, اس کے سورج, اس کے چاند, اس کے ستارے, اس کی موجیں, اس کے تلاتم, اس کے سمندر, اس کے دریا, سب انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے ایک حق موجود ہے. اور وہی حق ہے کہ جو اس پوری کا, یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ یہ دعوت کا ایک بڑا ذریعہ ہے. کبھی آپ آسمان کو دیکھیے, ستاروں کو دیکھیے, اٹھیے اور اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو مناظر گرد و پیش میں بکھرے ہوئے ان پر نگاہ ڈالیے, صاف معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے ایک ایک چیز ہر ورق کے دفتری اس معرفت کر رہا ہے. یہ ایک واقعہ ہے. اسی طریقے سے بہر اللہ تعالیٰ کے دین کا تھوڑا بہت جو شعور انسان میں جاگتا ہے تو اس میں یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے. چنانچہ ہر دور میں لکل قوم ہاتھ کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا, دعوت پہنچانے والا, اصلاح کرنے والا رہا ہے. لوگ بلاتے ہی رہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہر ممبر سے, ہر مسجد میں, ہر محراب میں یہ بات کہی جاتی رہتی ہے کہ لوگوں صحیح بات کو قبول کرو. یہ سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہے اور دنیا میں جاری رہے گا. ہماری امت کے بارے میں